ایک کام تھا اس لیے چلا گیا تھا، لیکن اس کی زوجہ خاموش نہیں ہوئی، اپنا سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا اور کہا میں خودکشی کر لوں گی، ورنہ صاف صاف بتاؤ کہاں گئے تھے؟ اس نے مجمل طور سے کہا میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسی عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ بھی حقیقت حال سے آگاہ ہو، لیکن وہ کسی طرح باز نہ آئی تو اس نے کہا میں تم سے اصل واقعہ بتایا دیتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ خزیمہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، لہذا میں نے 4000 دینار لے کر اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ دیا انا جابر الصلاۃ الکرام، اور واپس چلا آیا۔ اس کی زوجہ بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ خزیمہ نے اس رقم کو کاروبار میں لگا دیا اور اس رقم کے ایک جز سے کچھ سامان خرید کے شام کا سفر اختیار کیا۔ جب اموی خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ تم کئی سال سے ادھر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ زمانہ میرے اوپر بہت سخت گزرا، میں بالکل تہ دست ہو گیا تھا۔ خلیفہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو کوئی سواری کر کے چلے آتے، میں اس کی تلافی کر دیتا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سواری کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر اب کیسے آئے؟ اس نے کہا میرے لیے فراخی کا ایک قدرتی ذریعہ پیدا ہو گیا۔ ایک رات اندھیرے میں ایک شخص اپنا سر اور چہرہ چھپائے ہوئے آیا اور 4000 دینار دے کر چلا گیا۔ میں نے ہر چند اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے فقط اتنا ہی کہا انا جابر الصلاۃ الکرام۔ خلیفہ نے کہا کاش میں اس کو جانتا تو اس کا جود و کرم جو ان مردی اور اخلاص کی قدر کرتا۔ جب خزیمہ نے رخصت ہونا چاہا تو خلیفہ نے اس کی پریشانی حالیوں کی تلافی کی غرض سے کہا میں چاہتا ہوں کہ جزیرہ کی حکومت تمہارے سپرد کر دوں، اور خزیمہ نے بھی اسے قبول کر لیا۔ بیچارہ اکرمہ جو وہاں کا حاکم تھا معزول ہو گیا اور خزیمہ اس کا حاکم بن گیا۔ خلیفہ نے کہا وہاں پہنچ کے اس کو معزول کر دینا اور اسے سختی کے ساتھ بیت المال کا حساب لینا۔ جانچ پڑتال کے بعد اگر اس کی خیانت ثابت ہو تو اسے قید کر کے شام روانہ کر دینا۔ خزیمہ حکومت جزیرہ کا پروانہ لے کر روانہ ہوا۔ رسموں کے مطابق نیا حاکم مقام حکومت پر پہنچنے سے قبل ایک قاصد کے ذریعے متعلقین کو اپنی آمد سے مطلع کرتا تھا۔ جب وہ قاصد پہنچا اور اکرمہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے چند افراد کو ہمراہ پورے احترام کے ساتھ باہر نکل کے خزیمہ کا استقبال کیا اور اسے دارالحکومت میں لے جا کر اس کی جگہ پر بٹھایا، لیکن اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب خزیمہ نے پورا تسلط حاصل کر لیا اور منصب حکومت پر متمکن ہو گیا تو کہا کہ اکرمہ کو لاؤ۔ جب یہ معزول حاکم حاضر کیا گیا تو اس نے کہا بیت المال کا حساب دو۔ حساب میں چند ہزار دینار کی کمی نکلی، جن میں وہ 4000 دینار شامل تھے جو اکرمہ نے ایک شب خود اس بے مروت کو دیے تھے، اور آج انہیں کی وجہ سے خزانے میں اتنی کمی ظاہر ہو رہی تھی۔ خزیمہ نے کہا اکرمہ یہ رقم پوری کرو۔ اس نے کہا واللہ خدا جانتا ہے میں نے یہ رقم نہ کھائی نہ کہیں جمع کی۔ خزیمہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بیچارہ اکرمہ معزول ہوا، اور وہی شخص جس نے خود اس موجودہ حاکم کو 4000 دینار دیے تھے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر بھی اس بارے میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا اس نے کہ میں وہی ہوں جس نے اس رات تمہیں 4000 دینار پہنچائے تھے، اور اب تم اس کی تلافی اس طرح کر رہے ہو اس لیے کہ جو عمل صرف خوشنودی خدا کے لیے ہو اسے دوسروں سے کہنا یا اس پر احسان جتانا درست نہیں ہوتا۔ اکرمہ کو قید کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ خزیمہ نے حکم دیا کہ اسے شکنجہ کیا جائے۔ جب اس معزول حاکم کو شکنجے میں کسا گیا تو اس کی زوجہ برداشت نہ کر سکی اور جدید حاکم خزیمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آیا جابر الصلاۃ الکرام کا عوض اور تلافی یہی ہے؟ صرف اس قدر سننے کے بعد خزیمہ نے فوراً اکرمہ کو قید خانے سے بلوایا، بلکہ لکھتے ہیں کہ خود ہی وہاں پہنچا، اس کے قدموں پر گر کے معذرت شروع کی اور پاؤں بڑھاتے ہوئے کہا کہ اپنے پاؤں کی زنجیر میرے پاؤں میں باندھو۔ جب اکرمہ اس پر تیار نہ ہوا تو کہا کہ تم سوار ہو کر چلو، میں پیادہ چلوں گا۔ اس نے کہا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تو ایسا کیوں کروں؟ خزیمہ نے کہا کیا تم نے فلاں شب مجھے مصیبت سے نجات نہیں دلائی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ عمل تمہارے لیے نہیں کیا تھا۔ آخر کار اسے پوری عزت و احترام کے ساتھ اموی خلیفہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہی وہ جوان مرد ہے جو اب حکومت سے معزول ہے. لکھتے ہیں کہ خلیفہ نے بھی اسے کافی مال و زر دیا اور چاہا کہ پھر اسے اسی سابقہ حکومت پر بحال کر دے, لیکن اس نے منظور نہیں کیا اور کہا میں جزیرہ کی حکومت نہیں چاہتا, اس پر خزیمہ ہی کو قائم رکھیے. خلیفہ نے دوسرے علاقے کی حکومت اس کے سپرد کی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا. واقعہ نمبر 21, فقیروں کے لیے غذا کی بار برداری. لکھا ہے کہ محرم سن 61 ہجری کی 11 تاریخ کچھ لوگ میدان کربلا میں پہنچ کے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخموں کو دیکھ رہے تھے. ان کے نظر آپ کے شانے پر پڑی تو دیکھا کہ وہاں پر ورم اور ایک ایسا زخم ہے جو تلوار, نیزے اور تیر کے زخموں میں کوئی مشابہت نہیں رکھتا. کہتے ہیں کہ جب اس کیفیت کو امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا, وہ جناب اندھیری راتوں میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ آٹا, خرمے اور پیسے اپنے دوش مبارک پر بار کر کے یعنی رکھ کر فقیروں اور محتاجوں کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے. یہ اسی کا نشان اور اسی کا زخم ہے. حجان اور چرواہے کی گفتگو. واقعہ نمبر 22, بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب حجاج ابن یوسف ثقفی حجاج کا حاکم مقرر ہوا تو حکومت کے ساز و سامان اور عملے کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا. اثنائے راہ میں ظہر سے قبل ایک مقام پر خیمہ اور بارگاہ نصب کی گئی اور دو طرف سے خیمے کے پردے اٹھائے گئے تاکہ گزر ہو سکے. جب دسترخوان بچھایا گیا اور وہ باہر منظر دیکھ رہا تھا تو وہاں سے دور تک ایک گلہ بان اور ایک چند گوسفند پر نظر پڑی. چرواہا شدید گرمی اور تمازت آفتاب کی وجہ سے اپنا سر ایک گوسفند کے سائے میں چھپائے تھا تاکہ کم از کم اس کا سر ہی دھوپ سے محفوظ رہے. حجاج کو سنگدلی کے باوجود اس پر رحم آیا اور گلابان کو بلانے کا حکم دیا. جب وہ لایا گیا تو اس نے حجان کی جانب کوئی توجہ اور اعتنا نہیں کی. حجاج نے کہا بیٹھو. اس نے کہا مجھے فرصت نہیں ہے, مجھے گوسفندوں کی نگرانی کرنا ہے. حجاج نے کہا اس وقت یہاں پر سایہ بھی ہے اور لذیذ غذا بھی ہے, بیٹھو کھانا کھاؤ اور آرام کرو, اس کے بعد چلے جانا. اس نے کہا کہ اس سے قبل ایک جگہ میری دعوت کے انتظام ہے. حجاج نے تعجب سے کہا کہاں؟ اس نے کہا ایسی جگہ جو تمہاری مہمانی سے کہیں زیادہ عظیم ہے. حجاج نے حیرت سے پوچھا آخر وہ کون سا شخص ہے؟ چرواہے نے کہا میں روزے سے ہوں اور روزہ دار خدا کا مہمان ہوتا ہے, ایک صحرا کا چرواہا, اور یہ ایمان بہت ہی حیرت انگیز تھا. حجاج نے اس سے کہا اس قدر گرم دن روزے کے لیے موضوع نہیں ہے. گلہ بان نے کہا قل نار جہنم اشد حرا, یعنی کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ کی خبر نہیں ہے, اگر تم اس سے آگاہ ہوتے تو اس گرمی کے مناسب سمجھتے. حجاج نے کہا آج کھانا کھاؤ, روزہ کل رکھ لینا. چرواہے نے کہا کیا تم اس کی ضمانت لیتے ہو کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ لیکن یہ کہاں ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو. حجاج کو غصہ آ گیا اور کہا تم اس قدر کم عقل اور ایسی شاہی غذا جو تم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی اور نہ آئندہ کبھی دیکھو گے, صرف اس لیے نہیں کھا رہے ہو کہ تم روزے سے ہو. اس نے کہا اے حجاج انتا جعلتہ طیبا, یعنی تم نے اس خوراک کو پاکیزہ اور خوشگوار بنایا ہے, اگر خدا عافیت فرمائے تو خوراک طیب و بہتر ہو جاتی ہے, چاہے وہ جو کی روٹی ہو, اور اگر خدا عافیت سلب کر لے تو وہ طیب و بہتر نہیں رہے ہوتی, چاہے تمہارا دسترخوان ہی کیوں نہ ہو. واقعہ نمبر 23, خوف خدا چور کو عابد سے بہتر بنا دیتا ہے. اصول کافی میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ روایت کے اصل مضمون کے خلاصے کے طور پر سابق زمانے میں ایک تاجر نے تجارت کا مال اور اسباب لے کر سمندر کا سفر اختیار کیا. ناگاہ سمندر کے بیچ میں طوفانی موجوں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا, سبھی لوگ ماں سامان تجارت پانی میں غرق ہو گئے, لیکن عورت ایک تختے سے لپٹ گئی اور موجوں نے اسے ایک جزیرے میں پھینک دیا. وہ تنہا اس جزیرے میں پھرتی تھی اور درختوں کے میوے سے اپنی بھوک مٹاتی تھی. اس کے جس پر کوئی لباس بھی نہیں تھا. اسی حالت میں ایک جوان چور نے دور سے ایک حسین و جمیل اوریاں عورت کو دیکھا. پہلے تو اسے یہ سوچ کر وحشت ہوئی کہ شاید یہ قوم جن ہے جن سے تعلق رکھتی ہے. پھر اس کے قریب پہنچ کر کے پوچھا کہ تم جن قوم سے ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں انسان ہوں. اس نے پوچھا تم کہاں سے آئی ہو؟ عورت نے کہا ہماری کشتی غرق ہو گئی اور میرے گھر والے بھی سب ڈوب گئے. میں ایک تخت سے لپٹ گئی تھی, اس طرح خدا نے مجھے نجات دے دی ہے. یہ سن کر اس جوان نے بڑا تامل اس پر دست درازی شروع کر دی. اس موقع پر وہ اس شدت سے لرزنے لگی کہ چور کو بھی ہلا کر رکھ دیا. چور نے کہا کیا ہوا, تمہارے سر پر کون سی آفت آ گئی ہے؟ اس ارتعاش سوز و گداز اور خوف خدا کی حدت نے چور کو بھی متاثر کر دیا, ایسی حدت جو صرف خدا کے خوف سے ابھرتی ہے. عورت نے کہا میں خدا کے خوف سے کانپ رہی ہوں, میں اپنی ساری عمر میں کبھی ایسے گناہ کے مرتکب نہیں ہوئی. اس خوف خدا نے جوان پر ایسا مثبت اثر ڈالا کہ اس نے کہا سب سے زیادہ تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ تم نے کوئی تقصیر نہیں کی ہے, خدا تو دراصل میری ہے اور مجھ کو اس طرح ترساں اور لرزنا ہونا چاہیے. عورت سے دستبردار ہو کے چلا گیا اور وہ اس گناہ سے تو باز آیا مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے پچھلے گناہ بھی دور ہو گئے. اثناء راہ میں وہ آبادی کی طرف جانا چاہتا تھا, اتفاق سے ایک عابد بھی اس آبادی کے جانب جا رہا تھا, لہذا اس چور کے ساتھ ہو گیا. گرم اور دھوپ تیز تھی, چنانچہ مستجاب الدعوی راہب نے اس جوان سے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ دھوپ کی تمازت سے کتنی پریشانی ہے, آؤ ہم لوگ دعا کریں کہ خدا ہمارے لیے کوئی صاحبان بھیج دے. جوان نے سر جھکا لیا اور کہا میں گنہگار ہوں, ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. عابد نے کہا ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں. اس نے کہا میری کوئی عزت و آبرو نہیں ہے. آخر کار اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہنا. اس موقع پر اس کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی اور عابد کی دعا کے بعد شرمندگی کے ساتھ اس چور نے آمین کہی. فوراً ایک ابر پیدا ہوا اور اس کے سروں پر سایہ کر لیا. چلتے چلتے یہ دونوں ایک دو راہے پر پہنچے جہاں سے دونوں کے راستے الگ الگ ہو جایا کرتے تھے. عابد نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا جوان کے ساتھ جا رہا ہے, جو ایک عجیب سی بات تھی, معلوم ہوا کہ یہ اسی کے لیے تھا. راہب اس کے پیچھے دوڑ کر آیا اور کہا تم کہتے تھے میں گنہگار ہوں. اس نے جواب دیا میں نے کوئی عبادت نہیں کی اور میں گنہگار ہوں. عابد نے کہا یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ابر تمہارے لیے اور تمہاری ہی برکت سے آیا ہے. اس نے اپنا واقعہ بیان کیا تو ظاہر ہوا کہ وہی ترک گناہ, شرم ساری اور توبہ اتنی قیمتی تھی کہ اس نے اسے خدا کی نظر لطف و کرم کا حقدار بنا دیا. واقعہ نمبر 26. عابد نے صبح تک دسوں انگلیاں جلا لی. حیات القلوب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ وغیرہ میں یہ واقعہ مروی ہے کہ زمانے سابق میں ایک عابد تھا جو اپنی خانقاہ میں مشغول عبادت رہتا تھا. ایک بدکار عورت نے بعض ان بے دین افراد کے کہنے پر جو اس عبادت گزار شخص کو گناہ سے آلودہ اور بدنام کرنا چاہتے تھے, یا اس عورت نے از خود یہ مکر کیا کہ ایک شب اس کے دروازے پر دستک دی. عابد نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے جناب میں ایک کمزور عورت ہوں, چند بدماش نوجوان نے مجھے گھیر رکھا ہے, خدا کے لیے آپ مجھے ایک رات کے لیے اپنے صومعے میں پناہ دے دیجئے ورنہ یہ لوگ مجھے پکڑ لے جائیں گے. عابد نے کہا بہتر ہے, چنانچہ وہ اندر گئی. جب تھوڑی رات گزری تو اس نے آہستہ آہستہ ناز و انداز کا سلسلہ شروع کیا. اس لیے شرعاً حرام ہے کہ مرد کسی بیگانہ عورت کے ساتھ کسی ایسے خلوت کے مقام پر یکجا ہو جہاں دوسرا نہ آ سکتا ہو, یہاں تک کہ ایسے مکان میں ان دونوں کا مشغول نماز ہونا بھی اشکال سے خالی نہیں. مختصر یہ کہ بیچارہ عابد مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور نفسانی خواہش نے اسے ستانا شروع کر دیا. اس نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. اس کے دل میں الہام ہوا کہ اس وقت خوف اور اذیت کہ کوئی چیز آتش شہوت کو خاموش نہیں کرتی. اس کے سامنے چراغ جل رہا تھا, چنانچہ اس نے اپنی ایک انگلی اس کی لو پر رکھ دی. جب سوزش کی تکلیف ہوئی تو دل میں کہا کہ کہاں یہ اور کہاں غیر خدا کی آگ. جب اس گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آتش جہنم کی آگ کیوں کر برداشت کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد نفسانی خواہش نے سر ابھارا تو اس نے دوسری انگلی چراغ پر رکھ دی. خلاصہ یہ کہ اس نے صبح تک اپنی دسوں انگلیاں جلا دی. عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. واقعہ نمبر 25. صبر اور اس کا اجر. سماع بنت مہران یا کوئی دوسرا شخص مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مشرف ہوا. حضرت نے حالات دریافت کیے اور فرمائے بہت دنوں سے تم مدینہ نہیں آئے. اس نے کہا میں اپنے دل کا حال تفصیل سے بیان کر دیا اور کہا کہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرا سارا سرمایہ میرے ہاتھوں سے جاتا رہا اور میں قرض دار بھی ہو گیا ہوں۔ ساری پریشانیاں ایک طرف اور قرض خواہ کا تقاضا ایک طرف، اور اس سفر کا خرچ بھی میرے ایک دوست نے دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر تم صبر اختیار کرو تو خدا تمہیں اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ دوسرے لوگ غبطہ کریں گے۔ آج جو لوگ تمہارے حال پر رحم کرتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرو تو کئی یہی لوگ کہیں گے کاش اس کی جگہ پر ہم ہوتے، اگر صبر نہ کرو تو مقدرات الہی بہرحال جاری ہوں گے اور تمہیں ان کا کوئی اجر اور صلہ بھی نہیں ملے گا۔ بس کتنا بہتر ہے یہ کہ آدمی صبر اور تحمل رکھتا ہو اور دنیا میں زہد و پرہیزگاری کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ واقعہ نمبر 26، دل بستگی مناسب نہیں۔ تفسیر روح البیان میں ایک حکایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کے حاکم نے بادشاہ وقت کو ایک بڑا قدر بلور کا برتن ہدیے کے طور پر بھیجا۔ بادشاہ کو برتن بہت پسند آیا، اس نے اپنے وزیر سے کہا، تمہیں یہ تحفہ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ کہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بری لگی، اس نے کہا، تم عجیب بے سلیقہ آدمی ہو کہ ایسے نایاب بلور کو ناپسند کرتے ہو۔ اس کے بعد اسے ایک مخصوص جگہ پر رکھا، اس کے نگہداشت کے لیے ایک ملازم مقرر کر دیا۔ ایک بار وہی ملازم اس زرق کو بادشاہ کے حضور میں لانے کے لیے گیا، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ دن اس کے لیے روز عزا بن گیا۔ موقع شناس وزیر نے کہا، اس روز جو میں نے عرض کیا تھا کہ زرف بادشاہ کے کام کا نہیں، تو یہ میری نظر میں آج ہی کا دن تھا کہ یہ زرف ایک روز ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ وہ دل بھی ٹوٹ جائے گا جو اس سے وابستہ ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ آپ ابتدا ہی سے اپنا دل اس سے نہ لگائیں تاکہ جس وقت یہ ٹوٹے آپ دل شکستہ نہ ہوں۔ اس وقت بادشاہ کی سمجھ میں آیا کہ اس کا وزیر کس قدر بافہم اور ہوشیار اور دانشمند ہے۔ واقعہ نمبر 27، ہادی کی موت اور ہارون کی خلافت۔ تاریخ میں درج ہے کہ موسیٰ ہادی خلیفہ عباسی ان قسی القلب اور بد مزاج لوگوں میں سے تھا جو زندگی کے آخری لمحے تک اپنی موت کو یاد نہیں کرتے اور ہمیشہ قتل و خوریزی اور دیگر جرائم میں مصروف رہتے تھے۔ اس کا انجام بہت دلچسپ ہے۔ ہر زمانہ اس کا وزیر اعظم تھا۔ گرمی کے موسم میں ایک روز ظہر کے وقت اسے طلب کیا۔ اس وقت کی اس حالت ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک درندہ ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، سما، میں نے سنا ہے کہ میرا بھائی ہارون برے خیالات رکھتا ہے اور یحییٰ ابن خالد برمکی اس کی حمایت میں پوشیدہ طور سے مجھے معزول کرنے کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہارون کو خلیفہ بنا دے۔ آج کی شب تم ہارون کو ایک قیام گاہ پر جاؤ اور اس کا سر کاٹ کے لے آؤ، یعنی صرف اس احتمال پر کہ میری سلطنت اور خلافت میں مزاحم ہوگا۔ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہرثمہ نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ آپ کا ماں اور باپ دونوں کی جانب سے سکا بھائی ہے اور آپ کا نائب الخلافت ہے، آپ خدا اور خلق خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا، یہ باتیں الگ رکھو، جو شخص بھی خلافت کی مزاحمت کرے اسے ختم کر دینا ضروری ہے۔ تم اسے قتل کرنے کے بعد قید خانے میں جاؤ اور وہاں سے تمام علویوں اور سادات کو باہر نکال کے ان میں سے نصف کے سر کاٹ لو اور نصف کو نہر میں ڈبو دو، اس طرح دیگر قید خانے میں بھی خالی کیے جائیں۔ نیز آج ہی شب اپنے کو کوفے پہنچاؤ اور پہلے ہی اسے اعلان کر دو کہ جو شخص عباسی نسل سے ہو وہ باہر چلا جائے۔ اس کے بعد پورے شہر کو آگ لگا دو اور چاروں طرف سپاہیوں کو مقرر کر دو کہ جو شخص بھاگنا چاہے وہ قتل کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ کوئی شیعہ علی اس شہر میں رہے۔ پھر جلانے کے بعد شہر کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دو۔ سما نے کہا، ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں، آپ کیوں کر یہ حکم دے رہے ہیں اتنے مسلمانوں کا خون بہایا جائے؟ اس نے عجیب جواب دیا، مسلمان صرف وہ شخص ہے جو میرا تابع فرمان ہو۔ جو شخص اپنے مقام پر اس طرح کا خیال دل میں لائے اور جو خدا کی شان ہے اس کا اپنی ذات کے لیے قائل ہو، اس سے خدا کی پنہا دولت و ثروت کی زیادتی، امن و عافیت، سلامتی، جوانی اور موت کو بھول جانے ہی سے بغاوت و سرکشی سر ابھارتی ہے۔ اس منزل پر ہرثمہ نے استعفا پیش کر دیا اور کہا، میں ریاست و امارت نہیں چاہتا، اتنے عظیم گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ جب اس نے ایسا جواب دیا تو خلیفہ نے کہا تمہیں بہرحال یہ کام انجام دینا ہے ورنہ تمہارے لیے بھی قتل کا حکم ہے، یا میرے احکام کی تعمیل کرو یا قتل ہونا گوارا کرو۔ اب حسبہ نے دیکھا کہ قتل کی نوبت آ گئی تو کہا میں تعمیل کے لیے تیار ہوں، اور خلیفہ اٹھ کے اندر چلا گیا۔ حرسمہ کو درد سر عارض ہو گیا اور وہ مبہوت و حیرت زدہ رہ گیا۔ جب خلیفہ کی ماں نے سنا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کا عہد کیا ہے تو اپنے بیٹے کے قدموں پر سر رکھ دیا اور التماس کیا کہ اپنے بھائی سے دست بردار ہو جاؤ اور برادر کشی نہ کرو، لیکن اس شقی نے اپنی ماں کے بھی لات مار دی اور ڈرایا دھمکایا۔ اس کا نفس اس قدر تفیان اور سرکشی پر آمادہ تھا کہ اس نے ہر چند فراموش کر دی۔ ایک بار خلیفہ کی زوجہ کی آواز بلند ہوئی کہ جلد آؤ، دیکھو خلیفہ مر گیا۔ جب اس کی ماں باہر گئی تو خلیفہ کھانا کھانے کے لیے آیا، چنانچہ لقمہ گلوگیر ہوا اور اس کا دم بند ہو گیا۔ ماں کی نفرین نے اسے اسفل السافلین میں پہنچا دیا۔ اس نے حرسمہ کو بلا بھیجا کہ آؤ، خلیفہ مر گیا۔ حرسمہ آیا اور وہ رومال ہٹایا جو اس کے چہرے پر پڑا ہوا تھا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا، یعنی کالا ہو گیا ہے۔ اسی رات میں معاملہ برعکس ہو گیا، خود ہادی کو قبر کے اندر پہنچایا گیا اور اس کے بھائی ہارون کو اس کی جگہ مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا۔ واقعہ نمبر 28، امام جعفر صادق علیہ السلام پر امانت کا دعویٰ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام طواف خانہ کعبہ کے بعد مسجد الحرام کے ایک گوشے میں مشغول عبادت تھے۔ ایک شخص نے حضرت کا گریبان پکڑ کر کہا کہ میری 100 اشرفیاں دیتے ہو یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کیسے اشرفیاں؟ اس نے پھر کہا میری 100 اشرفیاں دیتے ہو یا نہیں؟ حضرت نے دوبارہ فرمایا کیسی اشرفیاں؟ اس نے کہا میں نے 100 اشرفیاں جو تمہارے پاس امانت رکھی تھی انہیں تم کھا جانا چاہتے ہو، خدا جانتا ہے وہ تمہیں اسی وقت ادا کرنا ہوگی، اسی وقت تمہیں ادا کرنا ہوگی۔ حضرت نے فرمایا شاید تمہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ عرب نے داد و فریاد شروع کی تو حضرت نے فرمایا چلو میں ادا کیے دیتا ہوں۔ امام نے پوری بردباری اور مہربانی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ آپ کو اندازہ تھا کہ اس سے بحث و تکرار کے نتیجے میں آپ کی بے حرمتی ہوگی، چنانچہ اسے اپنے گھر لے آئے اور 100 شرفیاں ادا کر دیں۔ یہ عرب وہ رقم لے کر چلا گیا۔ دوسرے روز اس کا اصل امانت دار اسے مل گیا تو اس کے سمجھ میں آیا اسے دھوکہ ہوا تھا۔ اس سے تقاضا کیا تو اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عرب نے دل میں کہا اب اس کا کل والے آدمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے۔ مسجد میں آیا تو امام سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کافی معذرت کی اور کہا جناب میں نے دھوکہ کھایا تھا، اب میرا باقی دار مل گیا ہے، چلیے اپنی 100 اشرفیاں واپس لے لیجیے۔ امام نے فرمایا میں نے تو کل ہی تمہیں معاف کر دیا تھا، میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی کینہ نہیں ہے، اور وہ رقم بھی تم سے واپس نہ لوں گا کیونکہ میں نے وہ خدا کے لیے تمہیں دی تھی۔ جو معاملہ خدا کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ فسخ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو چیز خدا کی راہ میں دی جائے اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ واقعہ نمبر 29، حمال لیکن اہل بہشت۔ اہل معرفت میں ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شاہی بارگاہ ساز و سامان سے آراستہ ہے۔ میں نے پوچھا کس عجیب اور عظیم بارگاہ کا مالک کون سا بادشاہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جو شخص تخت پر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے داخلے کی اجازت دے دے؟ لوگ اس سے پوچھ کے پلٹے اور کہا اس نے اجازت دے دی ہے۔ پھر مجھے وہاں لے گئے تو اس نے احترام کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا۔ میں نے کہا میں تمہیں پہچاننے کا آرزو مند ہوں۔ اس نے کہا میں حمال تھا۔ میں نے پوچھا کس بنا پر تمہیں یہ بلند درجہ ملا؟ تو اس نے کہا میں نماز جماعت کا پابند تھا اور خلق خدا کے ساتھ اپنے معاملے میں دروغ گوئی اور خیانت سے کام نہیں لیتا تھا۔ واقعہ نمبر 30، تہ دست مومن اور جواہرات کا صندوقچہ۔ کتاب ابو العالی مودودی میں منقول ہے کہ مدائن کی فتح میں جو سلاطین ایران کا پایتخت، جواہرات کا مرکز اور عجم کے قدیم دفنوں کا خاص مقام تھا، بے حد و حساب مال و غنیمت جمع کیا گیا اور ایک معین جگہ پر مخصوص شخص کی تحویل میں دیا گیا۔ اسی موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک جوان شخص جو مسلمان ہوا تھا جواہرات کے بند صندوقچہ لایا اور اس مخصوص ذمہ دار شخص کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے کھولا نہیں، میں کیا بتاؤں اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اگر میرا ایمان خدا پر نہ ہوتا تو اسے لاتا ہی نہیں، میرا ایمان نے اسے لانے پر مجبور کر دیا۔ یہ جواہرات کا صندوقچہ میرے قبضے میں تھا لیکن خدا حاضر و ناظر ہے، میں اسے کھولنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اسے تو تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے. اس جوان کے دل میں ایمان کیسا راسخ ہو چکا تھا. ایک تہ دست اور حاجت مند انسان کو ایسا عظیم خزانہ ہاتھ لگے اور وہ اسے کھول کر دیکھے بھی نہیں. ذمہ دار شخص نے کہا، تمہارا نام کیا؟ اس نے جواب دیا، آپ کو نام سے کیا کام، میں بھی ایک مسلمان ہوں. اس نے کہا، میں اپنی یادداشت کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے جو خدمت انجام دی ہے اس کی قدردانی اور اعلان کیا جائے، جس طرح اس زمانے میں ریڈیو اور اخبارات میں اعلان وغیرہ ہوتا ہے. جوان مسلمان نے کہا، کیا میں نے اپنی تعریف و توصیف کے لیے اسے آپ کے سپرد کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا. مطلب یہ تھا کہ میرے معاملے کا دوسرا فریق خدا ہے، نہ آپ نہ کوئی دوسرا. آیا میں نے کسی بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اگر میری راست بازی صرف خدا کے لیے ہے تو خدا خود میری قدردانی کرے گا. میں پست ہمت نہیں ہوں کہ آپ کے ہاتھ معاملہ کر کے فقط ایک بارک اللہ اور آفرین پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤں. واقعہ نمبر 31، فقیر طلبہ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ فقیر و محتاج طلبہ تھا. اس کے اندر فروطنی اور فرماداری کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس پر آن حضرت کی نظر عنایت ہو گئی. ایک روز پیغمبر نے اس کی حالت دریافت فرمائی اور یہ خواہش فرمائی کہ وہ کسی حد تک اس صورتحال سے چھٹکارا حاصل کر لے. چنانچہ رسول خدا نے اسے ایک درہم عطا فرمایا تاکہ اس سے کوئی کاروبار کر لے. وہ بازار گیا اور کچھ سامان خریدا جس میں اسے کافی نفع ہوا. خلاصہ یہ کہ آہستہ آہستہ اس کی حیثیت بڑھتی گئی اور اب وہ نماز کے اول وقت غیر حاضری کرنے لگا. کہتا تھا کہ میں اپنا کام کس طرح چھوڑ سکتا ہوں. اس نے ایک گلہ تیار کر لیا اور بتدریج اسے بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ اب اس کے لیے مدینہ کے گرد و پیش کی جگہ ناکافی ثابت ہوئی. لہذا مدینہ کے بیرونی علاقے میں چلا گیا. ایک روز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا کہ وہ کس عالم میں ہے، کیونکہ میں اسے کسی وقت نہیں دیکھتا. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب وہ اس قدر گائیوں اونٹوں اور بھیڑوں کا مالک ہو گیا ہے کہ اپنے گلوں کو رکھنے کے لیے زمین کا بہت بڑا رقبہ اپنے تصرف میں لے آیا. حضرت نے اس سے حیوانات کی زکات وصول کرنے کے لیے کسی کو روانہ فرمایا. اس نے حساب کیا تو اندازہ ہوا کہ اگر وہ زکات دے تو بڑی تعداد میں جانور دینا ہوں گے. لہذا بیروخی اختیار کے اور کفر کے الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مجھ سے میرے مالیات چھین لیں. یہ وہی چند روز قبل کا مطیع و فرماوردار مسکین اور فقیر تھا جس نے خدا کی راہ میں بخل سے کام لے کر اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا. مسلمانوں، اگر تم اسلامی دولت مندی کے خواہش مند ہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھو تو سوا اس کے کہ کوئی چارہ نہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ بھی ایسا ہو جو اس دولت و ثروت سے مناسبت رکھتا ہو، نہ یہ کہ مثلا 10,000 روپیوں میں سے صرف 100 روپے دے دیے جائیں، کیونکہ اس اتفاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر پولیس سے راز سے گزر جاؤں. واقعہ نمبر 32، جس زمانے میں صف اول کے مسلمان جناب سلمان محمدی مدائن کے حاکم تھے، ایک منافق نے کہا، سلمان تمہاری یہ سفید داڑھی بہتر ہے یا کتے کے دم؟ یہ سلمان تھے، کوئی بچہ نہیں تھے، لیکن ایسی بات سن کے جوش و خروش میں نہیں آئے بلکہ انتہائی ملائمت کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں پولیس راز سے گزر جاؤں تو میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر گر جاؤں تو کتے کی دم بہتر ہے. واقعہ نمبر 33، اصفہان کے اوباش اور مجلسی اول روح اللہ. مجلسی الرحمہ کے ارادت مندوں میں سے ایک حاجی تھے. ایک روز محلہ کے چند اوباش نوجوان ان کے گرد جمع ہوئے اور کہا کہ آج کی رات ہم لوگ آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. حاجی نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو اپنے ساتھ لہو لعاب کے وسائل بھی لائیں گے اور فسق و فجور میں مشغول ہوں گے. دوسری طرف اگر میں انکار میں جواب دیتا ہوں تو ان سے کس طرح چھٹکارا ملے گا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ لوگ مزاحمت اور مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے. مجبوراً مجلسی علیہ الرحمہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا. مجلسی علیہ الرحمہ نے غور کرنے کے بعد کہا کہ انہیں آنے کی اجازت دے دے اور میں بھی آ جاؤں گا. مجلسی علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی پہنچ گئے. جب وہ لوگ آئے تو ان کے سردار نے دیکھا کہ مجلسی ان کی راہ میں روڑا بن گئے ہیں. ان کی موجودگی میں وہ اپنے مشاغل جاری نہیں رکھ سکتے، لہذا یہ طے کیا کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ جن سے انہیں غصہ آ جائے اور یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. اس طرح ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے. چنانچہ کہا کہ جناب علی، ہم رند مشرب لوگوں کے طور طریقوں میں کیا خرابی ہے جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے اندر خوبی کیا ہے جو ہم اس کی مدد ثنا کریں؟ اس نے کہا، ہمارے اندر ہزاروں عیوب صحیح، لیکن ہم نمک حلال ہیں، اگر کسی کا نمک کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ دغا و خیانت نہیں کرتے اور آخر دم تک اسے فراموش نہیں کرتے۔ مجلسی نے فرمایا کہ یہ صفت تو بہت اچھی ہے لیکن تم لوگوں میں نظر نہیں آتی۔ ان کے سردار نے کہا، آپ اسی شہر اصفان میں جس سے چاہیے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کس کا نمک کھا کے اس کے ساتھ برائی کی ہے۔ مجلسی نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سب نمک حرام ہو، آیا تم لوگ اپنے خدا کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہو؟ اے خدا کا نمک کھانے والوں اور نمک دان کو توڑنے والوں، خدا کی اتنی کثیر نعمتوں کو کھانا اور ان سے فائدہ اٹھانا اور اس کے بعد اتنی سرکشی اور نافرمانی کرتے ہو اور حوث کی پیروی کرتے ہو۔ مجلسی الرحمن کے یہ الفاظ واقعیت اور حقیقت کے عین مطابق تھے، لہذا ان لوگوں پر ان کا پورا اثر پڑا، انہوں نے خجالت سے سر جھکا لیے، یعنی شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دے سکے، اور اسی خاموشی کے عالم میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ صبح کے اول وقت اسی سردار نے مجلسی الرحمہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، آقا، گزشتہ شب آپ نے ہمارے دلوں میں آگ لگا دی اور ہماری آنکھوں کو آپ نے کھول دی، اب ہمیں توبہ کرائیے۔ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی لطف اور مہربانی کے ساتھ انہیں عمل توبہ اور پچھلے گناہوں کے تدارک کے ہدایت دی اور تاکید فرمائی۔ واقعہ نمبر 36، جگر فروش اور پیسوں کی ہمیانی۔ زمانے سابق میں ایک جگر فروش نے مدت دراز کے اندر ایک ہمیانی میں 70 قرآن جمع کر کے پس انداز کیے تھے اور ان سے بہت محبت رکھتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حالت احتضار میں لوگوں نے اسے تلقین کی کہ کلمہ شہادتین زبان پر جاری کرے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے 11 فرزند برحق ہیں، لیکن کافی کوشش اور تاکید کے باوجود اس نے نہیں کہا۔ حسن اتفاق سے اس کی حالت سنبھل گئی اور خدا نے اسے مزید مہلت دے دی کہ موت کے قریب پہنچ کے پھر اس دنیا میں واپس آ گیا۔ صحت کے بعد لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اس دن ولایت امیر المومنین والائمہ معصومین علیہ السلام کی شہادت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تم تو ساری زندگی حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص میرے پیسوں کی ہمیانی اٹھا لایا اور میرے سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ الفاظ کہے تو میں یہ سارے پیسے لے جاؤں گا۔ میں بھی ان پیسوں کے اس قدر عزیز رکھتا تھا کہ وہ کلمات ادا نہیں کر رہا تھا اسی وجہ سے۔ واقعہ نمبر 35، شیطان کی ماں کا دیدار۔ انوار جزائری میں ہے کہ ایک بار قحط سالی کے زمانے میں ایک واعظ نے منبر کے اوپر اپنی تقریر میں کہا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہتا ہے تو 70 شیطان اس کے ہاتھ سے لپٹ جاتے ہیں اور اسے دینے نہیں دیتے۔ زیر منبر ایک مومن نے یہ بات سن کے تعجب کے ساتھ اپنے رفیقوں سے کہا کہ صدقہ دینے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرے پاس تھوڑے گندم رکھے ہوئے ہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور انہیں فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے مسجد میں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اور اس کی زوجہ اس کے ارادے سے آگاہ ہوئی تو اسے سرزنش کرنا شروع کی کہ اس قحط سال میں تمہیں اپنی بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، اگر قحط نے طول پکڑ لیا تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کس قدر رغلایا اور اسے ورغلایا کہ وہ مرد مومن خالی ہاتھ مسجد میں اپنے رفقا کے ساتھ واپس آ گیا۔ لوگوں نے اسے پوچھا، کیا ہوا؟ دیکھا تم نے 70 شیطان تمہارے ہاتھ سے لپٹ گئے اور تمہیں کار خیر سے باز رکھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے شیطان تو نہیں دیکھے، البتہ شیطان کی ماں دیکھا جس نے لانے نہیں دیا۔ واقعہ نمبر 36، عبادت گزار بر سیسا۔ بر سیسا کا نام ایک گوشہ نشین عبادت گزار ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا تھا اور لوگ اسے مستجاب دعوا جانتے تھے۔ بادشاہ وقت کی لڑکی ایک سخت مرض میں مبتلا ہوئی اور ہر ممکن علاج کے باوجود وہ صحت مند نہیں ہوئی۔ بالآخر یہ طے ہو کیا گیا کہ لڑکی بر سیسا کی دعا ہی سے ٹھیک ہوگی۔ چونکہ وہ شہر اور بادشاہ کے دربار میں نہیں آتا تھا، لہذا شہزادی کو اسی بیماری کی حالت میں عابد کے سمعے میں لایا گیا اور لوگ اسے دعا کے لیے وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہ بدبخت عابد اگر حقیقتاً متقی و پرہیزگار ہوتا تو اس سے اختلاف اور انکار کرتا اور کہتا کہ ایک اجنبی لڑکی کے سمعے میں اس طرح چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر اس کی موجودگی کے بھی دعا ہو سکتی ہے. اس موقع پر اس نے احتیاط سے کام نہیں لیا. پرہیزگاری کا مقتضا تو یہ تھا کہ خلوت کے مقام پر ایک غیر لڑکی کے ساتھ تنہا نہ رہے، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حوث پرستی کے دام میں پھنس گیا. اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نظر کی، چنانچہ اس کے دل میں شدید رغبت پیدا ہو گئی. بیچارہ عابد اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسے جال میں نہیں پھنسا تھا، لیکن اس موقع پر شیطان نے دلالی کی اتنی مدت کی عبادت اس سے باز نہ رکھ سکی اور وہ آخر کار فعل حرام کا مرتکب ہو گیا. اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھا تو نے اپنے کو کس طرح رسوا کیا، کل جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تو نے شہزادی کے ساتھ فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے تو تجھے قتل کر دیں گے. اگر تو اس خطرے سے نجات چاہتا ہے تو اسے قتل کر کے مٹی میں دبا دے. صبح ان لوگوں سے کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا وہ کہاں چلی گئی. اسے یہاں تک ورغلایا کہ آخر کار اس نے سوتی ہوئی شہزادی کو گلا دبا کر مار ڈالا اور اسے ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی اور پتھروں سے چھپا دیا. لیکن یہ دشمن ایک پھندے میں پر اکتفا نہیں کرتا، اور جب تک اسے اس مقام تک نہیں پہنچا دیا جہاں وہ خود ہے اس کی جان نہیں چھوڑتا، اور جب تک کہ اس کے دل میں ایک ایمان کا ذرہ بھی باقی ہے اس کی طرف سے منہ نہیں موڑتا شیطان. صبح کے وقت جب لوگ آئے اور لڑکی کا حال پوچھا تو عابد نے تجاہل برتا اور کہا میں نے دعا کی تھی اور وہ صحت مند ہو گئی تھی، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گئی. روایت میں ہے کہ شیطان نے ان لوگوں میں سے ایک شخص کے سامنے انسانی شکل میں ممثل ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے. ان لوگوں کو شہزادی کی قبر پر لا کے میت کی نشاندہی کی. لوگوں نے عابد کے سمعے پر حملہ کر دیا اور اسے کشاں کشاں حاکم کے سامنے لائے. ہر شخص اس کے منہ پر تھوک رہا تھا. یہ تھی ایک لحظے کی حوث رانی اور عمر بھر کی پشیمانی. ایک ساتھ کی لذت نفس اور اس کے پیچھے کتنے مفاسد اور برائیاں. حاکم نے اس کے لیے سزائے موت کا حکم دے دیا اور اسے سولی پر لٹکا دیا گیا. سابق زمانے کی سولی اس زمانے کی سزائے موت سے مختلف تھی، جس میں بہت جلد دم گھٹ جاتا تھا. پہلے سزایا یافتہ کئی دنوں تک لٹکا رہتا تھا، یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا تھا. بدنصیب عابد کا سولی کے اوپر کوئی فریاد رس نہیں تھا. جس وقت انتہائی فشار کے عالم میں اس کی جان نکلنے والی تھی، شیطان اس کے سامنے مجسم اور ممثل ہو کے آیا اور کہا کہ اگر تم میرا سجدہ کر لو تو میں تمہیں نجات دلاتا ہوں. نتیجہ یہ ہو کہ عابد کا رہا سہا ایمان بھی اس نے چھین لیا تاکہ اسفل السافلین میں اس کا ہم نشین بنے. واقعہ نمبر 37، شیطان انبیاء سے بھی دستبردار نہیں. روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر تھے، شیطان مجسم اور موصل ہو کے آپ کے سامنے آیا اور کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اس پہاڑ سے نیچے گر پڑے تو کیا آپ کا خدا آپ کو بچا سکتا ہے؟ آپ نے کہا یقیناً، یعنی اگر میرا محافظ وہی ہے جسے میں جانتا ہوں تو پتھر کے نیچے شیشے کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا اگر آپ سچ کہتے ہیں تو اپنے کو نیچے گرا دیجئے تاکہ خدا آپ کی حفاظت کرے. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اس ملعون کا وسوسہ اور مغالطہ ہے، لہذا فرمایا ملعون تو کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کا امتحان لوں، یہ بات خود اپنی جگہ پر غلط اور شیطانی فریب کاری ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا خدا اس امر پر قادر ہے، تو کیا اب اس کا امتحان لینے کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، اپنے کو پہاڑ سے نیچے گراؤں؟ دوسرے یہ کہ اسی ذات نے جس نے مجھے پیدا کیا مجھ کو اس کام سے منع فرمایا ہے. خودکشی اور خود سے اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے. ہاں اگر کوئی شخص بے اختیار نیچے گر جائے اور خدا کا ارادہ ہے کہ اس امر سے متعلق ہو کہ وہ زندہ رہے تو یقیناً اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا. واقعہ نمبر 38، حضرت ذوالکفل کا عہد و پیمان. حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو انبیاء سلف میں سے تھے اور قرآن مجید میں بھی ان کا نام مذکور ہے، جن کی قبر حلہ کے نزدیک واقع ہے، بحر الانوار میں ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان میں سے ایک پیغمبر تھے جن کا نام یاسع تھا اور قرآن مجید میں ان کا نام بھی موجود ہے. والیسع والذوالکفل، ذوالکفل یسع کے اصحاب اور حواریوں میں سے تھے. یسع نے اپنی عمر کے آخری ایام میں اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ تم میں سے جو شخص اس عہد کو اپنے اور خدا کے درمیان قبول کر لے، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہی میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا. میرا عہد یہ ہے کہ غصے کے موقع پر اپنے کو قابو میں رکھو اور شیطان کی پیروی نہ کرو. حضرت ذوالکفل کو اپنی طرف سے اطمینان تھا، لہذا انہوں نے وعدہ کر لیا اور عہد کیا کہ کسی وقت بھی شیطانی غصہ نہیں کروں گا. ایک روز شیطان نے ایسا نعرہ مارا کہ اس کی ساری ذریت اس کے گرد جمع ہو گئی. اس نے کہا کہ میں ذوالکفل سے عاجز ہو گیا ہوں، میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ انہیں غضبناک کروں تاکہ ان کا ہیڈ ٹوٹ جائے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہا ہوں. ایک چھوٹے شیطان نے جس کا نام ابیس تھا کہا میں حاضر ہوں، میں انہیں غضبناک کروں گا. چنانچہ ذمہ داری اس کے سپرد کر دی گئی. ان پیغمبر کی خصوصیات میں سے تھا کہ شب میں بالکل نہیں سوتے تھے اور ساری رات ذکر و یاد خدا میں سرگرم رہتے تھے. دن کو بھی ظہر سے قبل تک ذاتی اور دیگر اشخاص کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، ظہر سے قبل تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے اور پھر دوبارہ عصر کے وقت لوگوں کے امور میں مشغول ہو جاتے تھے. ایک روز جب آپ ظہر سے قبل سوئے ہوئے تھے، اس چھوٹے شیطان نے دروازہ کھٹکھٹایا. دربان نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا ایک دعویٰ پیش کرنا ہے. دربان نے کہا کل صبح آنا. اس وقت ذوالکفل تھوڑا سا سو گئے ہیں. اس شیطان نے بلند آواز سے فریاد کرنا شروع کی کہ میرا سفر بہت لمبا ہے، میں کل نہیں آ سکتا. آخر کار ذوالکفل اس کی آواز سے بیدار ہو گئے اور اس کے قریب آ کر پورے سکون کے ساتھ فرمایا اپنے مدعی علیہ سے کہو کہ کل آ جائے، میں تم لوگوں کا معاملہ سلجھا دوں گا. اس نے کہا وہ نہیں آئے گا. انہوں نے فرمایا یہ میری انگوٹھی نشانی کے طور پر لیتے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں ذوالکفل بلا رہے ہیں. اس طرح یہ اس روز سو نہ سکے. چھوٹا شیطان چلا گیا اور دوسرے روز اسی وقت پر جب کہ ذوالکفل بھی ابھی سوئے تھے پھر آ گیا اور پہلے دن کی طرح درد فریاد شروع کر دی. ذوالکفل پھر بیدار ہو گئے اور انتہائی ملائمت اور بردباری کے ساتھ اس سے ملاقات کی اور ایک تحریر دے کر فرمایا جاؤ اپنے مدعا علیہ کو لے کر آؤ. اب یہ چلا گیا. آپ اس روز بھی نہ سو سکے اور رات کو بھی عبادت میں جاگتے رہے. جب تیسرا روز ہوا تو آپ غور کیجئے کہ جو شخص تین شبانہ روز نہ سویا ہو فطری طور پر وہ کس قدر جلد جھجھلاہٹ کا شکار ہو جا سکتا ہے. چھوٹا شیطان آج بھی ذوالکفل کے سونے کے موقع پر آ پہنچا اور اپنا قصہ چھیڑتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی تحریر لے کر گیا لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ حضرت ذوالکفل کے سامنے بار بار اپنی آواز بلند کرتا تھا کہ آپ کو غصہ آ جائے. فی الجملہ اس نے کہا کہ اگر آپ خود وہاں تک چلیں گے تو میرا کام بن جائے گا. روایت میں ہے کہ آفتاب کی تمازت اتنی شدید تھی کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا زمین پر ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا تھا. اسی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ کو کس قدر بے لطفی اور ناگواری ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا بہتر ہے چل رہا ہوں. آپ اس لو دھوپ میں کچھ دور چلے تو شیطان کے بچے نے دیکھا کہ آپ کو غصہ میں لانا محال ہے، لہذا ایک چیخ مار کر فرار ہو گیا. واقعہ نمبر 39. حسقیل علیہ السلام کس چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ مروی ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو آپ پہاڑوں اور بیابانوں میں گریا و نالا کرتے ہوئے پھرا کرتے تھے. آپ ایک ایسے پہاڑ پر پہنچے جس کے ایک غار میں ایک عبادت گزار پیغمبر حضرت حسقیل مقیم تھے. حسقیل نے جب پہاڑوں اور حیوانات کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ حضرت داؤد آئے ہیں، کیونکہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ گریا و نالا کرنے لگتی تھی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے حسقیل کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ اوپر آ جاؤں؟ حسقیل نے کہا کہ آپ گنہگار ہیں. حضرت داؤد رونے لگے تو حسقیل کے پاس وہی پہنچی کہ داؤد کو ان کے ترک اولا پر سرزنش نہ کرو، مجھ سے عافیت طلب کرو، کیونکہ میں جس شخص کو خود اس کے ذمے چھوڑ دیتا ہوں وہ ضرور کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. چنانچہ حسقیل داؤد کا ہاتھ تھام کے انہیں اپنے ساتھ لے گئے. داؤد نے کہا اے حسقیل کبھی آپ نے کسی گناہ کا بھی ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. داؤد نے کہا کبھی آپ کے اندر عجب و خودبینی پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. داؤد نے کہا کبھی آپ کے دل میں دنیا اور اس کی خواہشوں کی جانب میلان پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں. داؤد نے پوچھا آپ اس کا علاج کس چیز سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پہاڑ کے اس شگاف میں داخل ہو جاتا ہوں اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں. حضرت داؤد نے ان کے ہمراہ اس شگاف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آہنی تخت رکھا ہوا ہے جس پر چند بوسیدہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک لوح ہے لو کی تختی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. داؤد نے اس لو کو پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، میں اروا ابن شلم ہوں اور 1000 سال بادشاہی کو کی، 1000 شہر آباد کیے اور 1000 دوشیزہ لڑکیوں کو تصرف میں لایا، لیکن میرا آخری انجام یہ ہوا کہ خاک میرا فرش ہے، پتھر میری مسند اور میرا تکیہ ہے، اور سانپ اور چوٹیاں میرے ہمسائے ہیں، پس جو شخص مجھے دیکھے وہ دنیا کا فریب نہ کھائے. واقعہ نمبر 40، بلی کے بچے پر رحم. تفسیر روح البیان میں روایت ہے کہ ایک نیک نفس انسان کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور ان سے ان کی سرگزشت پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک عمل میرے بہت کام آیا. موسم سرما میں ایک روز سخت سردی تھی اور سخت بارش ہو رہی تھی، اس عالم میں نے ایک بلی کے بچے کو دیکھا جو پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، بھوکا اور کمزور بھی ہے. مجھ کو اس پر بہت رحم آیا، اسے اپنی پوستین میں چھپا کر گھر کے اندر لایا اور کھلا پلا کر چھوڑ دیا. اس کے عوض میں یہاں خدا نے مجھ پر بہت سی مہربانیاں فرمائی ہیں. شاہین اور ایک گرفتار کی خدمت. سید جزاری انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک فرمان روا کی تنبیہ کا باعث یہ ہوا کہ ایک روز شکار کے قصد سے باہر نکلا، اس کے ملازمین ضروری اشیاء لیے ہوئے اس کے ہمراہ تھے. جب دوپہر کا وقت ہوا تو کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور ایک بھنا ہوا مرغ اس کے سامنے رکھا گیا، اور وہ اسے کھانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ناگاہ ایک شاہین سیدھا اوپر سے نیچے آیا اور اس مرغ کو پنجوں میں دبا کر اڑا لے گیا. حاکم کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ سب لوگ سوار ہو کے اس کا پیچھا کریں. چنانچہ اس کا لشکر نیچے نیچے اس کے تقابو میں دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اسے پہاڑ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا تو یہ لوگ گھوڑوں سے اتر کر پہاڑ پر چڑھے اور دوسری جانب ڈھلان میں نیچے اتر دے. دیکھا تو ایک شخص ہے جس کے پاؤں بندھے ہوئے اور زمین پر پڑا ہوا ہے، یہ پرندہ اپنی منقار سے گوشت کے ٹکڑے لے کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. اس کے بعد اڑ گیا، اپنی منقار میں پانی لا کر اسے پلا دیا. یہ لوگ قریب گئے اور اس شخص سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں اور سوداگری کے لیے جا رہا تھا، یہاں قزاقوں نے میرا سب مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے خوشامد کی تو مجھے قتل نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ تم سے خطرہ ہے، تو آبادی میں ہماری خبر پہنچاؤ گے، چنانچہ مجھے باندھ کر ڈال دیا اور چلے گئے. دوسرے روز یہ پرندہ آیا اور میرے لیے ایک روٹی لایا، اور آج یہ بھی بھنا ہوا مرغ لایا ہے، یہ روزانہ 2 مرتبہ میری خیر گیری کرتا ہے. یہ واقعہ معلوم کرنے کے بعد حاکم کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اس نے کہا افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ایسے خدا سے غافل ہیں جو اس طرح سے ہمارا کام بناتا ہے. اس نے مسند حکومت چھوڑ دی اور زمانے کے عبادت گزاروں میں شامل ہو گیا.